أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. سورہ آل عمران کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی توحید خالص اور اس توحید پر اہم دلائل اور غلط عقائد رکھنے والوں پر عموماً اہل کتاب میں یہود اور نصارہ پر خصوصاً جو ردود ان آیات میں بیان ہوئے وہ ہم نے پڑھے. اور اس سے قبل جو آیت نمبر 7 میں اللہ تعالی نے اس اہم مسئلے کو بیان کیا تھا قرآن پاک کی آیات کے بارے میں کہ قرآن پاک میں دو قسم کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات. تو محکمات اور متشابہات کے بارے میں تفصیل سے یہ چیز جان لی گئی کہ متشابہات کسے کہتے ہیں اور محکمات کسے کہتے ہیں. آیت نمبر 7 میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو ایمان میں اور عمل میں ان کا یقین پختہ ہے اور وہ راسخ ہیں، اور اسی یقین کامل، ایمان کامل اور رسوخ فی العلم، یعنی علم میں جو ان کا رسوخ ہے، مضبوطی ہے اور صحیح علم ہے، اس کی بنا پہ جب ان کے سامنے اس قسم کی کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ بحث کرنے کے بجائے اور کسی اور قسم کی گفتگو کرنے کے بجائے اور کچھ بھی کہنے کے بجائے صرف یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ. تو وہ دعا ان کی بیان کی گئی جو اللہ تعالی نے ان کو سکھائی کہ آمنا باللہ. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 8 اور 9 میں انہیں ایمان والوں کا اور ان کا کہ جو اہل علم ہیں، اور اہل علم ایسے ہیں کہ اپنے اس علم میں وہ راسخ ہیں، یعنی ربانیین ہیں، علماء حق ہیں اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیح وارث ہیں. علماء اور ایمان والے مخلص لوگ، ان کی دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا، اب اس ہدایت سے ہمیں محروم نہ کر، اس ہدایت پر ہمیں زندہ رکھ، اور اسی ہدایت یعنی اسلام کی ہدایت پر ہمیں موت دے. ہمارے دلوں کو کجی سے اور ہمارے دلوں کو ہدایت اور اسلام سے پھر جانے سے محفوظ رکھ. اب اس دعا کا ذکر ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو مت پھیر. زیغ یہ مصدر ہے اور اس کا ایک معنی ہے جو مشہور تر معنی ہے, وہ ہے کجی یعنی ٹیڑھا پن, اور اس کا معنی ہے کسی چیز کا کسی کام یا کسی عمل یا کام سے پھر جانا, نگاہوں کے تھک جانے کو. اور اس مفہوم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, کوئی چیز اس قدر جھک جائے کہ وہ گرنے کے قریب ہو جائے, اس طریقے پہ اس قدر جھکے کہ دیکھنے سے یہ معلوم ہو کہ یہ ابھی گری ابھی گری, یعنی اتنی مائل ہو جائے, تو یہ بھی زیغ ہے. اور زیغ کا ایک معنی ہے کسی چیز کا مائل ہونا, اور نگاہ ادھر ادھر نہ ہٹے, کسی چیز پر نگاہ ایسی ٹک جائے کہ وہ اس سے نہ پھرے. اور نگاہ کے لیے یہ لفظ زیغ استعمال ہوا, آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں, یعنی جس چیز کو آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس پہ وہ نگاہ اور نظر مرکوز ہو گئی, تو کجی اور ٹیڑھے پن سے وہ بچ گئی, یعنی ادھر ادھر نہیں بلکہ وہ مخصوص نشان اور ہدف اور چیز کو وہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں. یہ وہ تمام مفہوم ہیں جو اس لفظ زیغ کے ہیں. اور بعض علماء نے لکھا کہ قرآن و سنت میں یہ اس مفہوم کے لیے بھی آتا ہے کہ المیل عن الاستقامہ, استقامت سے پھر جانا, یعنی ہدایت سے پھر جانا, استقامت سے پھر جانا, اس کے لیے بھی لفظ زیغ استعمال ہوا ہے. اور یہ آیت نمبر 7 میں ہم نے پڑھا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے, ٹیڑھا پن ہوتا ہے, ہدایت سے وہ پھر جاتے ہیں, وہ متشابہات قسم کی جو آیات ہیں ان کی توہ میں اور ان کی جستجو میں ان کے معانی کے جاننے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. زیغ, تو اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو مت پھیر ہدایت کے بعد. لا تزغ قلوبنا, تو ہمارے دلوں کو مت پھیر, بعد اذ ہدیتنا, اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. تو ربنا کے لفظ نے یہ سکھایا کہ مومن جب بھی دعا کرتا ہے وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے, کسی غیر سے وہ نہیں مانگتا. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور یہ تیسرا فائدہ ہمیں یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ اگر استقامت نہ ہو اور اللہ تعالی کی مہربانی نہ ہو, اس کا خاص فضل و کرم نہ ہو, اس بات کا اندیشہ ہر وقت لگا رہتا ہے, اس بات کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے, اور یہ خطرہ ہر مسلمان کو محسوس کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے ہدایت سے محروم کر دے. تو ہمیشہ اس دعا کو پڑھا جائے اور اس دعا کو ورد بنا لیا جائے کہ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اس ہدایت پر ثابت قدم, استقامت کے ساتھ ثابت قدم رکھ, اور تو نے جو ہدایت دی ہے اس ہدایت کو دینے کے بعد تو ہم سے چھین نہ لے, ہمیں گمراہ نہ کر جس طریقے پہ بہت ساروں کو تو نے گمراہ کیا ان کے اعمال اور ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً, اور بخش دے ہمیں تو اپنے ہاں سے رحمت. انک انت الوہاب, بے شک تو ہی بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, اے اللہ اے ہمارے رب, بے شک تو ہی جامع الناس لوگوں کو جمع کرنے والا ہے, لیوم اس دن میں, اس دن کے لیے, لا ریب فیہ جس کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے, جو قیامت کا دن ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی قیامت کے اس عقیدے کو جو عقیدہ آخرت ہے اس کو بھی یہاں بیان کر دیا گیا, اور اس سے پہلے یہ چیز بیان کی گئی کہ حب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو زیغ کے بارے میں ہم نے جو مشہور مفاہیم اور معانی کو سمجھا کہ زیغ کا یہ مفہوم ہے اور زیغ کے اتنے معانی ہیں, تو سورہ النجم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، یہی لفظ زاغ وہاں آیا ہے کہ جب زیغ مصدر ہے تو اس سے ہے ازاغ یزیغ ازاغتن، ازاغ یزیغ ازاغتن، کسی چیز کو ٹیڑھا کرنا، کسی چیز کو مائل کرنا، کسی چیز کو پھیر دینا. تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، آیت نمبر 17 میں سورہ النجم کی، کہ ما زاغ البصر، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ دیکھا اس دیکھنے سے ان کی نگاہ نہ ہٹی، نگاہ مائل نہ ہوئی، کسی اور طرف مائل نہ ہوئی، بلکہ نگاہ وہیں لگی رہی جو چیز وہ دیکھ رہے تھے. ما زاغ البصر وما طغى، اور سورہ احزاب میں ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب وہ ایک چیز کو دیکھنے پہ مرکوز ہو گئیں. اور سورہ صاد کی آیت نمبر 63 میں ہے زاغت عنہم الابصار، اور سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، تو یہاں پر بھی زاغ ہے، فلما زاغوا، جب وہ مائل ہو گئے، ہٹ گئے اللہ تعالی کی طرف سے، اللہ تعالی کی ہدایت سے وہ جب ہٹ گئے اور ان کے ہاں کجی ہوئی تو اللہ تعالی نے بھی ان کو ہدایت سے ہٹا دیا. فلما زاغوا، جب انہوں نے خود ہی کجی اپنے دلوں میں پیدا کی تو ازاغ اللہ قلوبهم، اللہ نے ان کے دلوں کو ہدایت سے ہٹا دیا، پھیر دیا. اور سورہ سبا میں ہے ومن یزغ منہم عن امرنا نزغہ من عذاب السعیر، اور کئی احادیث میں ظہر کے بعد جو سورج کے اس مخصوص حالت اور کیفیت کا ذکر ہے، جب سورج مشرق سے مغرب کی طرف مائل ہونا شروع ہوتا ہے، ڈھلنا شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، تو اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے زاغت الشمس، زاغت الشمس، تو یہ ہے لفظ زیغ، اور یہی وہ زیغ ہے، یعنی دلوں کی کجی اور ٹیڑھا پن اور ہدایت کے بعد ہدایت سے پھر جانا. تو اس کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اتنے حساس ہے کہ خود بھی اس دعا کو بار بار پڑھتے ہیں اور اپنی امت کو بھی یہ دعا سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالی سے یہ دعا ہمیشہ کی جانی چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو ابن ماجہ نے جس حدیث کو روایت کیا اس میں یہ الفاظ ہیں، اور اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ ما من قلب الا بين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء اقامه وان شاء ازاغه. تو لفظ زیغ یہاں پر بھی حدیث میں آیا، وان شاء ازاغه، کسی بھی انسان کا دل، جتنے لوگ ہیں ان سب کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ ہیں، وہ جس طرف چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے، چاہے تو ہدایت پر ثابت قدم رکھیں اور چاہے تو ازاغ اس ہدایت سے ان کو پھیر دیں. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اور یہی وہ دعا ہے جو صحیح مسلم میں بھی بیان کی گئی، اور امام الترمذی نے بھی اپنے سنن میں اس کو بیان کیا. اور امام الترمذی نے جس دعا کو بیان کیا وہ ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور ابن ماجہ میں ہے یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اور ترمذی میں ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور صحیح مسلم میں ہے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. ان تینوں دعاؤں کا مفہوم ایک ہی ہے، کہ اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہمارے دل تیرے قبضۂ قدرت اور قبضۂ اختیار میں ہیں، تو جس طرف جس کے دل کو چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، تو اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت اور اپنی اطاعت پر ہمیشہ ثابت قدم رکھ۔ اور زید کے بارے میں سیدنا العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث بھی ہے جو ریاض الصالحین کے دروس میں ہم نے دو مرتبہ پڑھی ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ ہمیں وعظ کیا، نصیحت کی، خطبہ دیا، اور بڑا اثر انگیز وہ خطبہ تھا۔ اس میں ارشاد فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، میں تمہیں ایسی روشن ہدایت پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات دن کی مانند روشن اور منور ہے، اس سے کوئی بھی پھر نہیں سکتا اور اس کو کوئی بھی ترک نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس نے اپنے بارے میں خود ہی تباہی اور بربادی اور ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہو، لا یزیغ عنھا الا ھالک۔ تو یہاں پر بھی لفظ زیغ ہے۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں جو امام ابو داود نے اپنی سنن میں اور امام النسائی نے اپنی سنن میں نقل کیا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ من الليل قال لا الہ الا انت سبحانك اللہم انی استغفرک لذنبی واسألک رحمہ اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ وہی دعا جو اس آیت میں ہے، آیت نمبر 8 میں سورہ آل عمران کے، اس دعا کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات میں اٹھ کے مانگتے ہیں اور اس دعا کو پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک اللہم انی استغفرک لذنبی واسألک رحمہ اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور امام مالک نے الموطأ میں اس عجیب واقعے کو لکھا کہ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مسجد نبوی حاضر ہوئے اور وہاں انہوں نے خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل اور جانشین رسول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں مغرب کی نماز پڑھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ردہ کے ایام تھے، یعنی وہ ایام تھے جن ایام میں کچھ قبائل نے ارتداد کو اختیار کیا تھا، وہ مرتد ہو گئے تھے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف لشکر بھیجا تھا۔ تو ان دنوں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مغرب میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ دعا جو خطرے کے وقت نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، قنوت نازلہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں میں نے یہ سنا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ کے بعد یہ پڑھا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس لیے کہ اس وقت لوگ اسلام سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، ہدایت کے بعد گمراہ ہو گئے تھے، اس لیے سیدنا ابو بکر نے یہ دعا مانگی، یہ دعا پڑھی اور امت کو بھی سکھائی، قنوت نازلہ میں اس چیز کو انہوں نے پڑھا۔ اور امام الترمذی کی سنن میں ابی بن کعب سے اس حدیث کو روایت کیا گیا، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ کانا اکثر دعائه یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک قالت قلت یا رسول اللہ ما اکثر دعائک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے یہ دعا مانگتے ہیں، کثرت سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اکثر اس دعا کو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ. تو وہی بات جو سنن ابن ماجہ کی حدیث میں بیان ہوئی یہاں پر بیان کی گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے قلوب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس کسی کے دل کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو اسے ہدایت پر ثابت قدم رکھتا ہے، اور جس کسی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے اسے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. اور اس لیے میں یہ دعا پڑھتا ہوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو معاذ ایک راوی ہیں اس حدیث کے، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہ یہ پڑھتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اور اس سے قبل اس چیز کو ہم نے بارہا بیان کیا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے ہر حال میں اللہ تعالی سے، اپنے لیے بھی اور اپنے احباب اور متعلقین کے لیے بھی، کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس ہدایت پر استقامت بخشے اور اللہ تعالی اس ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرے. اس لیے کہ کتنے وہ لوگ ہیں اور وہ حدیث مشہور ہے کہ ایک شخص اہل جنت کا سا عمل کرتا ہے، زندگی بھر اس کا عمل اہل جنت کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کے برابر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اچانک کوئی ایسا کام اسے سرزد ہوتا ہے کہ وہ جہنمیوں میں سے ہو جاتا ہے، اور دوسرا شخص زندگی بھر اہل جہنم والا کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کے برابر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اچانک ایسا کوئی کام وہ کرتا ہے کہ وہ جنت میں جانے والوں میں سے ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں خاتمہ دیکھا جاتا ہے، اس کا خاتمہ کس بات پہ ہوا؟ اور خاتمہ ایمان پر اس صورت میں ہوتا ہے کہ اس انسان کا اس ایمان پر یقین کامل ہو، ایمان پر استقامت ہو، نیکیوں پر استقامت ہو. کتنے وہ ہیں جو نمازیں شروع کرتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں اور دروس میں پابندی سے آتے ہیں، تو چار چھ آٹھ مہینے سال اس کے بعد ہی معلوم یہ ہوا کہ سب کچھ چھوٹ گیا، حتیٰ کہ فرض نماز پڑھنے سے بھی گئے. اور کبھی یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ خاتمہ شر پہ ہوا، ایمان پہ نہیں ہوا. اس لیے استقامت کی دعا ہمیشہ انسان مانگتا رہے. کتنوں کی آپ کو خبر ہے، کتنوں کی ہمیں خبر ہے کہ استقامت نہیں رہی، آئے اور پھر وہ چلے گئے اور نمازیں شروع کی پھر چھوڑ دی، اور دینی کام، نیک کام، اچھے کام شروع کیے پھر درمیان میں وہ ادھورے رہ گئے. تو اس لیے ہمیشہ استقامت کی دعا کرنی چاہیے. اور وہ احادیث بھی ہم نے پڑھی، وہ مفہوم بیان کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، ہمیشہ ہو، اس کے مقابلے میں جو بہت زیادہ ہو لیکن اس کو ایک مرتبہ کر کے انسان پھر چھوڑ دے. استقامت کی دعا ہمیشہ کی جائے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اور یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک وعلی طاعتک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. هب لنا من لدنك رحمه، هب یہ ہبہ سے ہے، اور ہبہ اس عطیہ کو کہتے ہیں جو خوش ہو کر کسی کو انعام کے طور پہ دیا جاتا ہے. تو ایک ہے کسی کو کوئی چیز عطا کرنا اور ایک ہے کسی کو کوئی چیز بخش دینا. جو چیز عطا کی جاتی ہے، یوں ہی دی جاتی ہے، اس کے بارے میں اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ شاید کسی وقت دینے والا دوبارہ واپس اس کو مانگ لے، یا دینے کا انداز بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز دے دی گئی. لیکن ایک چیز دی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ یہ میں نے آپ کو بخش دی، اب مطلب یہ ہے کہ اس کی واپسی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور یہ جو بخشش ہے یہ خوش ہو کر دی ہے. اور جبکہ جو چیز عطا کی جاتی ہے یوں ہی دی جاتی ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دینے والا اپنے دل کی خوشی سے دے, وہ ویسے بھی دے سکتا ہے اور ویسے بھی دیتا ہے, لیکن ایک چیز دل کی خوشی سے دی جائے تو اس مخصوص اور خاص انعام کو ہبہ کہا جاتا ہے, کہ ایک چیز بخش دی گئی آپ کی ملکیت میں یہ دے دی گئی. اور من لدن کا بھی یہ بھی مخصوص مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی خاص اپنے ہاں سے, اپنے پاس سے, اپنی چیزوں میں سے. یوں تو ہر چیز اللہ کی ہے, ہر چیز کا مالک خالق وہی ہے, تو یہاں پہ اس مخصوص کیفیت کے لیے جو اللہ کی رحمت کو ابھارنے والی ہے اس کی بنا پہ یہ لفظ حب اور لفظ لدن کا استعمال ہوا, ورنہ حب کے بجائے اعطا کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا کہ ہمیں عطا کر, ہمیں دے, اور لدن کا کے بجائے عند کا استعمال ہو سکتا تھا کہ تو دے دے. لیکن یہ جو دو الفاظ ہیں یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت کو ابھارنے والے الفاظ ہیں کہ تو ہم سے خوش ہو جا اور خوش ہو کر ہمیں یہ رحمت عطا فرما, اور یہ رحمت تو جس سے خوش ہوتا ہے اسی کو دیتا ہے, اور وہ جو دین ہے اور وہ جو عطیہ ہے وہ ہے ایسی ہدایت کے جس کے بعد گمراہی نہ ہو. ورنہ ہدایت بہت ساروں کو ملتی ہے لیکن اس کے بعد ان کے گناہوں کی وجہ سے, کیونکہ کتنے ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا اور جانا کہ ان گناہوں کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, اور کتنے وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالی سے یہ عطیہ مانگا جا رہا ہے, ہمیں یہ عطیہ عطا فرما, یہ بخشش دے دے ہمیں, اور یہ ایسا انعام دے دے, ایسا ہدیہ ہمیں دے دے کہ وہ ایسا ہو کہ اس کے بعد پھر کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت نہ ہو. اس لیے کہ جب اللہ ہدایت بھی دے دے اور وہ رحمت بھی دے دے اور پھر مزید اللہ تعالی کی حمد و ثنا, اس لیے کہ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. تو انک انت الوہاب یہ مبالغے کا صیغہ ہے, بہت زیادہ بخشش دینے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا, یہ دو مفہوم ہیں وہاب کے. بہت زیادہ بخشش جس کے ہاں مل سکتی ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے. مخلوق کتنی بخشش دے گی, اللہ تعالی جب عطا فرماتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالی کی رحمت کو ابھارنے کے لیے یہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالی خود اپنے بندوں کو سکھاتا ہے, اس لیے کہ بندوں کو مانگنا نہیں آتا اور بندے واقف نہیں ہیں مانگنے سے, اور بندے اس کی تعریف اس طریقے پہ نہیں کر سکتے جس طریقے پہ اس کی تعریف کی جانی چاہیے. حتیٰ کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اتنی اچھی تعریف میں بھی نہیں کر سکتا آپ کی جتنی آپ خود اپنی تعریف کرتے ہیں. اور جس طریقے پہ متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن فرمایا الحبیب المحبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مجھے ایسی تعریف سکھائے گا, اپنی ایسی تعریف سکھائے گا جو اس سے پہلے کسی نے بھی اللہ کی نہیں کی. جب وہ تعریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ تعریف کریں گے تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ارفع رأسک یا محمد, اب سر اٹھائیے, سل تعفا مانگیے ہم دیں گے, شفع تو شفع شفاعت کیجیے ہم آپ کی شفاعت قبول کریں گے. وہ تعریف ایسی تعریف ہوگی کہ اللہ کی رحمت کو اتنا جوش آئے گا کہ فرمائے گا سر اٹھائیے اور مانگیے, جو کچھ آپ مانگیں